الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جب یہ دلائل السلوک تباہ ہوئی تو افغانستان میں کسی عالم کے پاس پہنچی تو انہوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خط بھیجا. اب وہ ایک خط باقی ہے, اس کا جواب جو حضرت نے دیا وہ بھی اس کتاب کا حصہ بن گیا. وہ لکھتے ہیں, بگرانی خدمت شیخ المکرم حضرت مولانا کاشف اسرار شریعت و طریقت و حاویل الفروع والغصول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دام فیوزکم و برکاتکم علینا و علی الناس اجمعین. مجھے دلائل السلوک دیکھنے کا بذریعہ دلاور خان موقع میسر آیا, جس سے میرے دل میں نور ایمان کی لہر اٹھی اور حیران ہو گیا کہ اس دور ظلماتی اور آزادی میں ایسا ہیرا موتی یگانا در یکتا وحید الدہر اور سراج منیر اس سرزمین پاک و ہند میں منور ہوا. اگر میں اپنی آنکھوں سے کتاب نہ دیکھتا, کوئی دوسرا آدمی زبانی ان واقعات و حالات کو بیان کرتا تو یقیناً دل قبول نہ کرتا, نہ ہی قابل قبول تھیں. ظاہراً وہ یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے, مگر ان لوگوں سے زمین خالی نہیں ہوتی. ایسے جامع شریعت حقیقت ہستی کا اس دور میں پایا جانا اگر محال نہیں تھا تو یقیناً کمیاب تو تھا اور ہے. میں خود اس مرض کا قدیم المریض ہوں, طبیب قلب کا سال ہا سال سے متلاشی ہوں, مگر جو ملا آخر وہ دکاندار ہی ثابت ہوا. اس لیے میری کشتی کنارے نہ لگ سکی, نہ ہی مرض سے نجات ملی. اگر کوئی صورت حاضری کی میسر آئی تو حاضر خدمت ہوں گا. وقت آخری ہے اور میں چند ایک معروضات پیش کر کے جواب لینا چاہتا ہوں. بزرگ آدمی تھے کہ یہ چیزیں میں سمجھنا چاہتا ہوں. کیا اذکار و اشغال مشائخ اور حیات جلسہ ذکر, دو وقت ذکر کرنے, مجموعی طور پر ذکر کرنے کا وجود قرون ثلاثہ سے ملتا ہے, جو قرون مشہود بالخیر ہیں. اگر ان کا وجود قرون ثلاثہ میں موجود نہ تھا تو اس کو بدعت کہنا بعید نہ ہوگا. یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے, کیا نجات اخروی کے لیے تمام دیگر کمالات کے حصول کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کافی نہیں؟ مزید اذکار و اشغال مشائخ نہیں کہ یودات و تخصیصات اختیار کیے جائیں جبکہ انسان عامل بالکتاب و سنت ہے. کیا علم سلوک و تصوف جزو دین ہے؟ اگر ہے تو قرون ثلاثہ اس سے کیوں خالی رہے؟ اگر نہیں تو اس کے اصول کا کیا فائدہ؟ چوتھا سوال ہے, اگر علم سلوک جزو دین ہے تو اس کے حصول کے لیے ولی کامل اور مرشد کامل کو موقوف اہل ٹھہرانا کہاں ثابت ہے؟ اس کا حصول تو کتب تصوف اور کتاب اللہ اور سنت سے ہو سکتا ہے. پانچواں سوال ہے, یہ تو ٹھیک ہے کہ علم سلوک ایک باطنی علم ہے, مگر حصول علم کے لیے زندہ اشخاص کافی ہیں. عالم علوم باطنیہ سے حاصل ہو سکتے, مگر جو صوفیہ کرام اور اولیاء اعظام میں مشہور ہے کہ فیض روح سے بھی ہو سکتا ہے تو اہل قبور سے کس طرح ہو سکتا ہے جب بود و دارین ہو چکا؟ نیز فقہا میں تو بعض سرے سے سماع موتا کا انکار کرتے ہیں. جب حال یہ ہے تو فیض حاصل کرنا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور امام صاحب کا مذہب بھی بعض عدم سماع بتاتے ہیں. چھٹا سوال ہے, اللہ تعالیٰ نے سوال کیے بغیر پیدائش انسانی جنات و شیاطین قرآن میں بیان فرما دیں, مگر روح کی پیدائش اور حقیقت باوجود سوال کرنے کے نہ بتائی، جس سے خوب واضح ہوتا ہے کہ روح کوئی فرشتہ اور جن سے بھی زیادہ لطیف چیز ہے، تو ایسی لطیف ہستی سے فیض حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ فیض کے لیے اول روح سے ہم مجلس ہو، پھر اس کو دیکھے، وہ نظر آئے، پھر اس سے ہم کلام ہو، اس کی کلام سنی جائے، پھر اس سے اخذ فیض کیا جائے، چاہے جائے کہ اس سے خلق خلافت لیا جائے، جس کی کوئی نظیر آپ فرمائیں اگر ہے تو، جب عدم سماع بھی سامنے ہے۔ ساتواں سوال ہے کہ روح پر موت طاری نہیں ہوتی؟ قرآن میں تو کل نفس ذائقۃ الموت موجود ہے، اس کلیہ سے آپ روح کو کیسے مستثنا فرماتے ہیں؟ کیا روح کے لیے بھی روح ہے جبکہ حیات کا موقوف علیہ ہی روح ہے؟ آٹھواں سوال ہے، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور بقاء باللہ مراقبات کی بھی کوئی حقیقت ہے؟ صوفیاء کرام کے نزدیک اور ان کے اصول و تحصیل کی کیا صورت ہے؟ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ طریقہ آپ ہم کو لکھ کر ارشاد کر سکتے ہیں کہ ہم بھی ان کو حاصل کر کے خدا کے خاص بندوں میں داخل ہو جائیں؟ آپ سے دور افتادہ ہے، مہربانی کر کے تفصیل سے لکھیں۔ نیس کشف ملائکہ، جن کشف قبور، جن جن وظائف سے حاصل ہوتے ہیں وہ بھی مفصل لکھنا، مہربانی ہوگی، میں آپ کے حلقہ کا آدمی ہوں۔ جواب حضرت مولانا الجار خان صاحب مدظ اللہ چکرال ضلعیاں والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پہلے سوال کا جواب، پہلا سوال تھا کہ یہ بدعت ہے، آپ کو سوال یاد رہیں گے تو جواب کا پتہ چلتا جائے گا کہ یہ بدعت تو نہیں ہے۔ فرمایا سب سے پہلے بدعت کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے، جو چیز بوجود شرعی قرون سلسلہ میں موجود تھی وہ سنت ہے، اور جو حکم بوجود شرعی قرون سلسلہ میں موجود نہ تھا وہ بدعت۔ یعنی بعض چیزیں جن کی بنیاد خیر القرون میں تھی، قرون سلسلہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ اور تابعین کا، تو یہ اسے خیر القرون کہتے ہیں، تابعین اور تبع تابعین تک، صحابہ کا زمانہ حضور کے ساتھ ہی ہے، تو حضور کا ارشاد ہے اس میں کہ سب زمانوں سے بہتر یہ تین زمانے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بدعت وہ چیز ہے جس کی اساس یا بنیاد خیر القرون میں موجود نہ ہو، اور حکم شرعی سے اس کی بنیاد موجود ہو، خواہ اس پر اس وقت عمل ہو سکا یا نہ ہو سکا، لیکن اس کی بنیاد موجود ہو تو وہ بدعت نہیں ہے۔ اب وجود شرعی کی تفصیل سنیے، وجود شرعی کیا چیز ہے؟ اصطلاح اصول فقہ میں وجود شرعی اسے کہتے ہیں جو بغیر بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہ ہو سکے، اور حس عقل کا اس میں دخل نہ ہو، یعنی وہ چیز جو جب تک حضور بیان نہ فرمائے معلوم نہ ہو سکے، اور محض عقل انسانی سے یا اپنی سوچ بچار سے گھڑی نہ جائے، اور اس شے کا وجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور بیان پر ہی موقوف ہوگا۔ پھر بیان میں خاصرات ہو یا اشارتن یا دلالتن ہو، یعنی بیان میں واضح حضور کا بیان ہو، یا کوئی اشارہ حضور نے اس طرف فرمایا ہو، یا آپ کا کوئی عمل اس پہ دلالت کرتا ہو، تو اس ساری صورتوں میں وہ چیز سنت ہوگی۔ یعنی بیان کی کوئی فرا پائی گی تو اس حکم کا جواز ثابت ہوگا، اور حکم کا وجود شریعت میں آ گیا، خواہ اس وقت حکم کی جنس میں بھی خارج میں موجود نہ ہو، یعنی کسی چیز کا کی اصل اور بنیاد پائی گی، حضور نے ارادہ فرمایا یا پسند فرمایا ایسا ہونا چاہیے، اس وقت وہ نہ ہو سکا تو بھی وہ کام سنت ہو جائے گا۔ جائے کہ اس کا جزیہ ہونا ضروری ہے، جزیہ ضروری ہے، پس حکم کا جواز کلیتاً ثابت ہوگا، حکم بجمیع جزیات ثابت ہوگا، جس حکم کی بنیاد ثابت ہوگی اس کے پھر باقی سارے حصے بھی، جزیات بھی ثابت ہو جائیں گے۔ اس کا کوئی جزیہ باوجود خاطی قرون سلسلہ میں موجود ہو یا نہ ہو، اور ظاہری اسباب کی وجہ سے اس عہد میں وہ کام ہو سکا یا نہیں، لیکن جب حضور نے اس کے بارے کچھ فرمایا یا اشارہ کیا یا ارادہ فرمایا تو وہ چیز سنت میں ثابت ہو جائے گی. اگر اس کلیہ کا کوئی جزیہ قرون سلسلہ کے بعد خارج میں وجود میں آیا وہ بھی سنت میں داخل ہوگا، یعنی وہ اس چیز کا کوئی حصہ، کوئی جز، کوئی ایسا کام جو اس کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ اگر بعد میں بھی وجود میں آیا تو بھی سنت میں ثابت ہوگا، چونکہ اصل جو چیز ہے اس کا وجود ثابت ہے. یوں تو اقسام حدیث میں قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، حواجس نفس رسول، عزم رسول، ہم رسول، خواتر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب داخل ہیں. یعنی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا حدیث ہے، آپ نے کوئی کام کیا وہ حدیث ہے، آپ کی تقریر یعنی بیان حدیث ہے، حواجس نفس رسول آپ کے دل میں کسی کام کرنے کا ارادہ پیدا ہوا اور اس وقت وہ کام نہ بھی ہو سکا ہو تو بھی اس کام کا کرنا سنت ہے، عزم رسول حضور نے ارادہ فرمایا کہ یہ کرنا چاہیے پھر نہیں بھی ہو سکا تو بھی اس کام کا کرنا سنت ہو گیا، ہم رسول کسی کام کے بارے آپ نے ارادہ تو نہیں فرمایا لیکن خیال پاک تھا آپ کا کہ ایسا کیا جائے وہ بھی سنت ہوگا، خواتر رسول یہ بھی وہی بات ہے کہ آپ کے قلب اثر پہ جو بات گزری کہ ایسا کرنا چاہیے. مگر اذکار تو وہ سنت ہے جس کا ثبوت صراحتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے اور خیر القرون میں پایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں سنت ہیں، مگر جہاں تک ذکر اذکار کا تعلق ہے تو یہ تو وہ سنت ہے جس پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تھا، صحابہ کرام کا عمل بھی تھا، خیر القرون کے متقدمین کا عمل تھا، اور اذکار و اشعار جن کی اصل کتاب و سنت میں موجود ہو ان کی جزیات مشائخ نے اس اصل سے اخذ کی ہوں داخل سنت میں. جب ذکر اذکار کا اصل وجود قرآن میں بھی موجود ہے، قرآن میں حکم موجود ہے ذکر کرنے کا، اور حضور کے عمل سے ذکر کا کرنا، صحابہ کے عمل سے ذکر کا کرنا ثابت ہے، تو پھر ذکر کرنے کے لیے جو جزیات مشائخ وضع کرتے ہیں، لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، انہیں مختلف طرح سے ذکر کراتے ہیں، تو یہ جزیات جو ہوں گی یہ سنت میں داخل ہوں گی، کیونکہ مشائخ نے یہ جزیات بھی اسی اصل سے اخذ کیے ہوں گی، یعنی اس کے خلاف نہیں ہوں گی، قرآن و سنت ہی سے اخذ کی ہوئی جو اس کی جزیات ہوں گی وہ بھی سنت میں داخل ہوں گی، کیونکہ وسائل و ذرائع کا حکم مقاصد میں داخل ہوتا ہے، وسیلہ اور ذریعہ جو ہوتا ہے وہ کسی مقصد کا حکم ہے کہ یہ کرو تو اس کے لیے جو وسیلہ یا ذریعہ ہوگا وہ اسی مقصد کے حکم میں داخل ہوگا. دوسری چیز یہ سمجھ لی جائے کہ تعلق باللہ، نسبت باللہ، توجہ اللہ سب مامور من اللہ مامور بھی ہیں، یعنی اللہ کی طرف اللہ کریم سے تعلق قائم رکھنا، نسبت قائم کرنا اور متوجہ اللہ رہنا، ان کا اللہ کی طرف سے حکم ہے قرآن کریم میں اور یہ مامور بھی ہیں، اگرچہ کلی مشکک ہے. کلی مشکک وہ فعل ہوتا ہے جس کے کئی اجزاء ہوتے ہیں، مثلا ایک سے سو تک حصے ہیں اس کے، تو جس کا ایک حصہ بھی ادا کر دیا جائے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے اگرچہ کمال حاصل نہیں ہوتا. اس کے دس حصے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں جتنی اللہ توفیق دے، اور کوئی اس کا 100% اس پہ عمل کر لیتا ہے، اسے کہتے ہیں کلی مشکل، یعنی اس کا کل کیا جائے یا ایک جز کیا جائے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے. جس کا ادنا درجہ مندوب ہے، یعنی بہت مناسب ہے کہ جو کم از کم درجہ اس کا ہے وہ حاصل کیا جائے، اور اعلیٰ درجہ فرض ہے، اور اس کا کمال حاصل کرنا اور اس کے لیے عمر بھر کوشش کرنا، محنت کرنا، مجاہدہ کرنا یہ فرض ہے، کیونکہ قرآن کی آیت سے ذکر کا حکم ثابت ہے. تو ذکر کا حکم کلی مشقت ہے. کلی مشقت وہ فعل ہوتا ہے جس کے بہت سے درجے ہوں اور چھوٹے سے چھوٹے درجے پہ بھی عمل کر لیا جائے تو نافرمان نہیں کہلاتا بندہ, یعنی اس نے عمل کر لیا. لیکن اس پر قناعت نہ کرے, اس کا کمال حاصل کرنا فرض ہے کہ حکم 100 درجے کا ہے تو 100 تک پہنچنا چاہیے. اس کے لیے محنت کرے, مجاہدہ کرے, کیونکہ یہ فرض ہے. اور سینکڑوں آیات قرآنی اور احادیث نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے ان کا مامور من اللہ ہونا ثابت ہے. یعنی قرآن کی سینکڑوں آیت سے ذکر کا حکم ثابت ہے, حضور کی سینکڑوں احادیث مبارکہ سے ذکر کا حکم ثابت ہے. بلکہ تمام شریعت کا خلاصہ اجمال یہ ہے کہ مال اولاد سے تعلق حفاظت کا ہو اور اللہ سے تعلق عبادت اور اطاعت کا ہو. یعنی شریعت کا اصل مغز جو ہے یا حاصل جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہنا ہے, دنیا سے بھی برتنا ہے, روزی بھی کمانی ہے, بچوں کو بھی پالنا ہے, گھر بھی بنانا ہے, لباس کی غذا کی ضرورت ہے, ملازمت یا کاروبار کی ضرورت ہے. لیکن ان سب چیزوں سے تعلق ایسے ہو جیسے کسی امین کا امانت سے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی ہیں, اس نے میرے پاس امانت رکھوائی ہیں, اس کی رضا کے لیے اس کی مرضی کے مطابق ان کو سنبھالنا میری ذمہ داری ہے. اور اللہ کریم سے تعلق اس کی اطاعت اور عبادت کا ہو کہ ہر کام میں اس کی اطاعت کرے اور عبادات میں پختہ کر رہے. یہ ساری شریعت کا حاصل ہے. جو شخص قرآن مجید اور حدیث شریف میں غور کرے, سینکڑوں آیات و حدیث سے ان کا مامور من اللہ ہونا پائے گا اور غیر سے قلبی انقطاع کا ثبوت ملے گا. یعنی اگر قرآن اور حدیث پر غور کیا جائے تو یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے. تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ مامور بھی اور مامور من اللہ مقصود لذاتے ہی ہے. یعنی جس چیز کا اللہ کریم حکم دے دیتے ہیں کہ ایسا کرو, ویسا کرنا مقصد حیات بن جاتا ہے. وہ کوئی ضمنی چیز نہیں ہوتی. جس کام کا حکم اللہ دیتے ہیں وہ مقصود لذاتے ہی ہے. وہ کام کرنا مقصد حیات بن جاتا ہے کہ وہ ضرور کیا جائے. اور جو چیز مامور بھی ہو, اس کی تاثیر کے لیے جو ذرائع اور وسائل اختیار کیے جائیں گے یا جو طریقہ مشخص کیا جائے گا یا مقید کیا جائے گا, وہ بھی مامور بھی ہوگا. جس کام کا حکم دیا جائے کہ ایسا کرو, اب اس کام کے کرنے کے جو ذرائع ہیں, جو طریقے ہیں, وہ اس حکم میں داخل ہوں گے جو حکم ملا کہ یہ کام کرو. مثلا حکم ملا یہ کتاب پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو. اب قرآن کا دستیاب کرنا, کتاب اللہ کا لینا, کسی سے سیکھنا, یہ سارے ذرائع ہیں, یہ اسی حکم میں داخل ہوں گے. یا حضرت نے مثال دی ہے, جیسے وضو کو دیکھیے کہ مقصود لذاتی ہی تو نماز ہے. یعنی مقصد تو اللہ نے حکم تو صلات کا دیا. صلات فرض ہے جب وقت آتا ہے, اور صلات اپنے وقت سے فرض ہے. اب ہم کہیں کہ ہم اب اس وقت ہم زور پڑھنے تو نہیں ہوگی, جب زور کا وقت ہوگا فرض ہو جائے گی. تو صلات فرض ہے, وضو فرض نہیں ہے, لیکن جب وقت ہوگا تو وضو فرض ہو جائے گا, چونکہ صلات کی ضرورت ہے کہ وضو ہو. کپڑوں کا پاک ہونا ہر وقت فرض نہیں ہے, لیکن جب وقت ہوگا صلات کا تو لباس کا پاکیزہ ہونا فرض ہو جائے گا. نماز موقوف ہے وضو پر, لہذا وضو کے لیے پانی مہیا کرنا واجب ہو جائے گا. یہاں تک کہ صرف وضو نہیں, وضو کے لیے پانی کی تلاش بھی واجب ہو جاتی ہے, فرض ہو جائے گی کہ پانی تلاش کرے تب وضو ہوگا, کیونکہ وہی تو وسیلہ اور ذریعہ طہارت ہے. اب پانی ڈھونڈنا کہاں فرض ہے, لیکن جب وقت ہوگا صلات کا تو وضو فرض ہو جائے گا, وضو کے لیے پانی کی تلاش فرض ہو جائے گی. اس طرح نماز کے لیے ستر عورت فرض ہے, یعنی بغیر سترے عورت کے یہ برہنہ حالت میں تو آپ صلاۃ ادا نہیں کر سکتے، لہذا لباس کا مہیا کرنا بھی فرض ہو جائے گا کہ اس وقت لباس ہو، پاکیزہ ہو. اسی طرح ذکر الہی کے سلسلے میں مشائخ نے جو وسائل اور ذرائع اختیار کی ہے، جن ذرائع کو اصل مقصود کے لیے مشخص یا مقید کیا یا موقت و غیر موقت کیا، جن پر مقصود ذاتی موقوف تھا وہ بھی مقاصد میں داخل. تو جو مشائخ حضرات نے ذکر کے لیے طریقے اور سلیقے سکھائے، اصل مقصد تو اللہ کا ذکر تھا جس کا حکم قرآن میں موجود ہے، سنت میں بھی موجود ہے. اس کے جو ذرائع اور طریقے اور سلیقے مشائخ نے مقرر کیے ہیں وہ اس لیے فرض ہو جائیں گے، اس لیے سنت یا فرض کے حکم میں آ جائیں گے کہ اصل مقصد تو ذکر کا اور برکات کا حصول ہے اور اس کے لیے وہ ضروری ہیں. جن پر مقصود ذاتی یہ وہ بھی مقاصد میں داخل ہوئے، ان کو بدعت نہیں کہا جائے گا اور یہ اعداس فی الدین نہیں ہوگا، یہ دین میں نئی بات گھڑنے کے مطابق نہیں ہوگا. اعداس ہوتا ہے کوئی نئی چیز گھر کے داخل کرنے. جس طرح طبیب ہر زمانہ اور ہر موسم ادویہ بدلتا اور تجویز کرتا ہے، طبیب کا اصل مقصد تو صحت انسانی ہے. یعنی طبیب کسی مریض کو دوا دیتا ہے تو ہر مریض ایک ہی دوا 10 مریضوں کو دیتا ہے تو بدرکہ بدل دیتا ہے کہ تم نے پانی سے لینی ہے، تم نے چائے سے لینی ہے، تم اسے ارکے گلاب سے لو. یہ کیا بات ہوئی، دوا ایک ہی ہے، مرض بھی ایک ہی ہے، لوگ مختلف ہیں، تو کہیں بدرکہ بدل دیتا ہے، کہیں دوا بدل دیتا ہے. ایک بندے کو بخار ہے اسے اور دوا دیتا ہے، دوسرے کو بخار ہے اسے اور دوا دیتا ہے. تو جتنا بھی بدلتا رہے اس کا اکثر اصل مقصد تو حصول صحت ہے. اب اس بندوں کے مزاج کے مطابق کبھی وہ بدرکہ بدلتا ہے، یعنی جس کے ساتھ دوا لی جاتی ہے وہ تبدیل کرتا ہے، کبھی دوا بدل دیتا ہے چونکہ اس کے بخار کا سبب اور تھا اسے اور دوا دی، اسے کسی اور سبب سے بخار ہے اسے اور دوا دی. ایک کو سردی لگی بخار ہو گیا، دوسرے کو زخم تھا اس میں وہ زخم پھیل گیا اور اس کی وجہ سے بخار ہو گیا، تب دونوں کی دوا ایک، دونوں بخاروں کی ایک تو نہیں ہوگی. اسی طرح اذکار کا اصل مقصد تعلق مع اللہ اور توجہ اللہ ہے، جس طریقے سے حاصل ہو وہ اختیار کرنا فرض کے حکم میں داخل ہو. اذکار کا اصل مقصد تو اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے. جس طرح لوگوں کے مزاج ہیں، جس طرح کی ضرورت ہے، مشائخ عظام نے شریعت کے مطابق وہ قیدیں لگائی ہیں یا طریقے بتائے ہیں، تو وہ بھی اسی فرض کے حکم میں داخل ہوں گے. یا مثلا اعلائے کلمۃ اللہ ایک مقصد ہے اور جہاد بھی اس کا ذریعہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے دین کو غالب کرنا اور اللہ کا جل شانہ کا کلمہ غالب کرنا مقصد ہے. اب ایک اس کا ذریعہ جہاد ہے. جہاد میں جن آلات حرب پر موقوف ہوگا ان کی تحصیل بھی فرض ہوگی. اب اگر کفار کے مقابلے میں جہاد فرض ہوگا تو جہاد کے لیے جن ہتھیاروں کی ضرورت ہے وہ بھی فرض ہو جائیں گے. حالانکہ کوئی ہتھیار جمع کرنا فرض تو نہیں ہے، لیکن جب ضرورت جہاد جب فرض ہوگا تو اس مقصد کے اصول کے ذرائع بھی فرض ہو جائیں گے، جیسے آج کے آلات کے مطابق توپ، ٹینک، ہوائی جہاز وغیرہ. ان کو اس وجہ سے بدعت نہیں کہا جائے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ یا صحابہ کے زمانہ میں یا خیر القرون میں ان کا وجود نہ تھا. اب کوئی کہے کہ جی اس وقت تو تلوار تھی اور یہ رائفل اور یہ جہاز اور ٹینک اور یہ بدعت ہے، تو یہ بدعت نہیں ہوں گے. زمانے یا وقت کے ساتھ ذرائع بدل گئے، مقصد نہیں بدلا. تو مقصد فرض ہے تو ذرائع بھی اسی فرض کے حکم میں داخل ہوں گے. معلوم ہو کہ مقصد جب اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے، اس مقصد کے حالات کے حصول کے لیے حالات کے مطابق ذرائع مہیا کرنا جن پر یہ موقوف ہے وہ بھی واجب ہوگا، اسے بدعت نہیں کہا جائے گا. چوتھی بات یہ سمجھ لیجئے کہ حدیث جبریل علیہ السلام میں احسان کو جزو دین کہا گیا ہے. جبریل علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے، جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے انت عبد ربك كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ یقین ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو احسان کو جزء دین کہا گیا ہے, اس لیے اس کا حاصل کرنا مسلمانوں پہ واجب ہوگا. جب دین کا حصہ ہے تو یہ جس طرح دین واجب ہے اسی طرح یہ بھی واجب ہوگا. اور احسان صرف جزء دین نہیں بلکہ دین کی روح اور خلاصہ ہے, کیونکہ احسان جو ہے یہ عبارت ہے خلوص سے, اور خلوص کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں. ایمان اگر ایمان میں خلوص نہیں تو منافق ہے, عبادات میں خلوص نہیں تو وہ ریا ہے. یعنی کوئی بھی کام عقیدے سے لے کر عمل تک خلوص کے بغیر نامکمل ہے, اور خلوص ہی کو احسان کہا گیا ہے. اور جس نے اسے حاصل نہ کیا اس کا دین ناقص ہے, کیونکہ احسان کی حقیقت یہ بیان ہوئی ہے کہ تعبد ربک کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, کہ اللہ کریم کی اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے, اور اگر تو اسے دیکھ نہیں رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے. حدیث میں دین کے تینوں اجزاء کا ذکر ہے, ایمان جو اصل ہے, اعمال جو فرع ہیں, ایمان کے بعد اعمال فرع ہیں یعنی اس کے حصے ہیں کہ ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اب اگر کوئی کہے میرے پاس مکان تو ہے لیکن اس میں دیواریں نہیں ہیں, چھت نہیں ہے, تو کون مانے گا کہ وہ تمہارے پاس مکان ہے؟ تو یہ دیواریں اور چھت اور فرش اور دروازے یہ مکان کی فرع ہیں, اس کے جز اور حصے ہیں. ایمان اگر مکان ہے تو اعمال اس کے حصے ہیں, ان سے ہی ایمان مکمل ہوتا ہے. تو فرمایا دین کی اصل ایمان ہے اور اعمال اس کی فرع ہیں اور احسان جو اس کا ثمرہ ہے, اور احسان اور خلوص یہ اس سارے مکمل, ایمان بھی ہو عمل بھی ہو تو اس پر جو پھل لگتا ہے وہ خلوص ہے, یہ اس کا حاصل ہے. تو ظاہر ہے اسے چھوڑ دینا ایسا جیسا ایک شخص مغرب کی نماز میں فرض کی دو رکعت پڑھ کر فارغ ہو جائے, ظاہر ہے اس کی نماز نہیں ہوگی. جب دین کے تین حصے بیان ہوئے, ایمان اعمال اور احسان, تو اگر کوئی احسان کو چھوڑ ہی دیتا ہے تو ایسی مثال ہے جیسے مغرب کی نماز میں اس نے دو فرض پڑھے تیسرا چھوڑ دیا, تو وہ دو بھی نامقبول ہوں گے, اس کی نماز پوری نہیں ہوگی. اسی طرح احسان کو چھوڑ دینا دین کے ایک عظیم جز کو ترک کرنا, اس لیے دین ناقص رہ جائے گا. پانچویں بات یہ سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں درجہ احسان صرف صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہو جاتا تھا. یعنی اس زمانے میں اگر کہیں, حالانکہ اس زمانے میں بھی لوگ حلقے ذکر بھی بناتے تھے, مسجد نبوی میں صحابہ کا حلقے ذکر موجود ہے, اس میں وہ آیت بھی نازل ہوئی, آیت کریمہ بھی, واصبر نفسک مع الذین یذکرون اللہ, حضور اجر مبارک سے تشریف لائے. تو کچھ لوگ ایک طرف بیٹھے مسائل پر بات کر رہے تھے, دینی موضوع چل رہا تھا, کچھ لوگ ایک طرف بیٹھے ذکر کر رہے تھے, اور حضور ذاکرین کے حلقے میں جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جیسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے وہ لوگ بھی مہیا فرما دیے. مشہور حدیث ہے. تو اگرچہ یہ اس دور میں بھی ثابت ہے لیکن اس دور میں اس کی ضرورت نہ تھی, کیونکہ ذکر اذکار سے جتنی بھی کوشش ہم کریں وہ بات نہیں بنتی جو ایک نگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتی تھی. آپ کی ایک نگاہ جسے نصیب ہوتی وہ شرف صحابیت سے سرفراز ہو جاتی. ایک لمحے کی صحبت, حضور نے اس کی طرف نہیں دیکھا لیکن ایمان کے ساتھ اس نے حضور کو دیکھ لیا تو بھی صحابی ہو گیا. اور صحابیت لفظی ترجمہ تو صحبت حاصل کرنا ہے, لیکن اصطلاحی ترجمہ, شرعی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ کمالات انسانی میں اپنی حیثیت کے مطابق انتہائی درجہ کمال کو پہنچ گیا, اور ولایت اس کی جوتیوں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتی. ساری دنیا کے ولی اکٹھے کیے جائیں تو کسی صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. صحابیت اتنی بلند ہے, ولایت ہر طرح کی ختم ہو جاتی ہے جہاں سے درجہ صحابیت شروع ہوتا. تو فرمایا صرف فرائض کی پابندی کے ساتھ صحبت رسول شامل ہو گئی تو درجہ احسان حاصل ہو گیا, وہ بھی اس پایا کا کہ بڑے سے بڑا ولی ایک ادنا درجے کے صحابی کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا. جب آفتاب نبوت اوجل ہو گیا تو مجاہدات و ریاضات کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ دین کا یہ عام حصہ جو دین کا ماحصل اور کمال اور اعلیٰ درجہ اور مقصود رضاتی ہے حاصل ہو سکے. یا دو وقت ذکر کرنے کا سوال تو یہ تو نص سے ثابت ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, انا سخرنا الجبال معه ليسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورا. قرآن کی آیت میں ہے ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ شام اور صبح تسبیح کیا کریں, اور پرندوں کو جو مزل داؤد علیہ السلام کے ساتھ. تو فرمایا یہ دو وقت کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو بھی پابند کر رکھا تھا کہ حضرت کے ساتھ دو وقت ذکر میں شامل ہوا کریں, ذکر کیا کریں. اس حقیقت کو کشف صحیح کی تائید بھی حاصل ہے, اور یا اللہ نے اس آیت سے دو امور ثابت کیے ہیں. اول اجتماعی ذکر, یعنی حلقہ ذکر بنانا, اس آیت سے ثابت ہے. اور دوسرا اجتماعی ذکر کا فرمایا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں ذاکرین کے انوار کا عکس ایک دوسرے پر پڑتا ہے جس سے نوسط دور ہوتی ہے, قلب میں انبساط پیدا ہوتا ہے, ہمت قوی ہوتی ہے. اور اجتماعی ذکر سے جو تاثیر پیدا ہوتی ہے الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. یہ کیفیت کشیدنی ہے, گفتنی نہیں, یعنی یہ ایسی کیفیت ہے جسے حاصل کر کے محسوس کیا جا سکتا ہے, بیان کر کے نہیں بتائی جا سکتی. دوسری آیہ کریمہ واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. اپنے پروردگار کا ذکر کر اپنے دل میں تضرع وخیف عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے اور دون الجہر بغیر آواز بلند کیے ہوئے, من القول آواز بلند کیے بغیر, بالغدو والا سال صبح اور شام, ولا تکن من الغافلین اور کبھی بھی غافلوں میں شامل نہ ہو. اس آیت میں ذکر قلبی کرنے کا حکم ہے کیونکہ خوف کا تعلق دل سے ہے زبان سے نہیں. تضرع وخیفتن, یہ عاجزی اور خوف یہ دل کے فعل ہیں زبان کے نہیں. تو اس پھر ذکر بھی دل کا ہوگا, قلبی ہوگا. دوم صبح و شام ذکر کرنے کا حکم ہے. آخری بات یہ نکلی کہ جو شخص اس طرح ذکر نہیں کرتا وہ اللہ سے غافل ہے, اور ظاہر ہے کہ اللہ سے غافل ہو جانے سے بڑھ کر محرومی کیا ہو سکتی ہے. اس غفلت سے دین میں جو نقص پیدا ہو جاتا ہے اس میں کلام کی گنجائش کہاں, اس میں یعنی کچھ نہیں کہا, یعنی وہ یقینی ہے. تیسری آیہ کریمہ ہے واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. چوتھی آیہ کریمہ ہے ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی, یعنی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں, اس کو پکارتے ہیں, اور ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں. یوں تو ہر حالت میں ذکر کرنے اور ذکر کثیر کرنے کا حکم ہے, مگر دو وقت اہتمام سے ذکر کرنے کی تاکید فرمائی گئی. یعنی ذکر کا حکم تو دوام ذکر کا ہے, لیکن دو وقت کی خاص تاکید ہے کہ دونوں وقت ضرور, دن کے شروع ہونے میں بھی ابتدا ذکر الہی سے ہو, اور رات کے شروع ہونے میں بھی ابتدا ذکر الہی سے ہو. اس حدیث میں اچھا اجتماعی ذکر کے سلسلے میں صحیح حدیث بھی موجود ہے, لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفت بهم الملائکۃ وغشیتهم الرحمۃ وتنزلت علیہم السکینہ وهم قوم لا یشکا جلیسہم. جو لوگ ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں اللہ کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں پروں سے, اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے, اور ان پر سکینہ یعنی سکون قلبی نازل ہوتا ہے. اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا. یہ حدیث شریف ہے. اس حدیث میں اجتماعی ذکر کا ثبوت موجود ہے. پھر اس نعمت کا ذکر ہے کہ اس مجلس کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں, رحمت باری اور سکون قلبی نازل ہوتا ہے, یہاں تک کہ اس مجلس میں بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہ سکتا. پھر صحیح حدیث میں موجود ہے کہ ملائکہ کی ایک جماعت حلقے ذکر کی تلاش میں پھرتی ہے, جہاں کہیں کوئی مجلس ذکر پاتے ہیں دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں. مختصر یہ کہ ذکر کا مامور من اللہ ہونا اور صبح و شام اعتمام سے ذکر کرنا نص سے ثابت ہے. یعنی ذکر کا اللہ کا حکم ہونا اور صبح و شام پابندی سے ذکر کرنا یہ قرآن کے حکم سے ثابت ہے. یہ تھا پہلے سوال کے جواب کہ یہ بدعت تو نہیں. دوسرا سوال کیا ہے بھائی, مجھے خود بھول گیا, آپ کو کیا یاد ہوگا. نجات اخروی کے لیے دیگر تمام کمالات کے اصول کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کافی نہیں کہ مزید اذکار و اشقال بہیں کی ادات و تخصیصات اختیار کیے جائیں. اس کا جواب حضرت نے دیا ہے کہ ذکر کثیر جو تمام اوقات کو شامل ہے, صبح و شام ذکر کرنے کا مامور من اللہ ہونا نصوص قرآنی حدیث نبی سے ثابت ہے جیسا اوپر بیان ہو چکا, تو یہ ذکر کرنا بھی عمل بالکتاب و سنت ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت پر عمل کرنا کافی نہیں کہ ہم مشاہد سے ذکر کرتے پھریں, تو فرمایا ذکر کرنا بھی تو کتاب و سنت سے ثابت ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو کتاب و سنت پر مکمل عمل تو نہ ہو سکا, پوری اطاعت تو نہ ہو سکی. ان کو ایک دوسرے سے جیسا کہ صاحب ان کو ایک دوسرے جدا کیوں, حدیث جبریل سے ظاہر ہے کہ عقائد ایمان اور اعمال کے علاوہ بھی دین کا ایک حصہ ہے جسے پورا کرنا اور اس فرض کو بجا لانا ضروری ہے جسے احسان کہا گیا, اسی کو تصوف کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ انسان کامل طور پر عامل بالکتاب و سنت ہو ہی نہیں سکتا جب تک ذکر قصور بالعموم اور صبح و شام بالخصوص اہتمام نہ کرے. یعنی جب تک صبح شام اور ذکر کثیر اور ذکر دوام کا اہتمام نہ کیا جائے تو قرآن اور سنت پر پوری طرح سے عمل ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کا حکم بھی قرآن و سنت میں موجود ہے. تیسرا سوال کیا تھا, کیا علم سلوک جزو دین ہے؟ فرمایا اس کا جواب پہلے سوال کے جواب میں گزر چکا ہے. چوتھے سوال کا جواب چوتھا ہے, اگر علم سلوک جزو دین ہے تو اس کے حصول کی ولی کامل اور مرشد کامل کو موقوف علیہ ٹھہرانا کہاں ثابت ہے؟ یہ تو کتب تصور اور کتاب اللہ سنت سے ہو سکتا ہے. چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر یہ شریعت سے ثابت ہے تو پھر اس کے لیے مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن و سنت سے یا اس کی تصوف کی کتابوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ چوتھا سوال ہے. جواب فرماتے ہیں, کوئی علم یا فن کسی استاد کی شاگردی اختیار کیے بغیر نہیں سیکھا جا سکتا. کتاب اللہ اور سنت رسول کا صحیح فہم حاصل کرنا کامل اور ماہر استاد کے تعلیم دینے پر موقوف ہے. میں از کتابوں کے مطالعے سے کتاب اللہ کے اسرار اور سنت رسول کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی. یعنی میں از رسالے کتابیں پڑھتے رہیں تو اس سے سمجھ نہیں آتی جب تک باقاعدہ کسی استاد سے یہ حاصل نہ کریں. پھر اس کو لیے ہمیں تصوف کو مستثنا کیوں کیا جائے؟ اس کے سیکھنے کے لیے مرشد کامل کی ضرورت کا انکار کیوں کیا جائے جبکہ وہی فن سکھانے کی مہارت و اہلیت رکھتا ہے؟ کتب تصوف سے نشان راہ تو مل سکتا ہے, منزل تک رسائی نہیں ہو سکتی. حالات واردات کیفیات اور روحانی ترقی کے لیے مراقبات کتابوں سے سیکھنے کی چیز ہی نہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ جو کیفیات ہیں یا مراقبات ہیں یا درجات ہیں یہ کتابوں سے سیکھنے کی نہیں, یہ تو کیفیات ہیں جو سینہ اثر سے صحابہ کو ملیں, صحابہ سے تابعین تبع تابعین کو, اور یہ کیفیات ہیں جو سینہ بسینہ دلوں سے دلوں کو چلتی ہیں, ان کو تو لکھا پڑھا جا ہی نہیں سکتا. کیونکہ واضح نے ان کے لیے الفاظ وضع ہی نہیں کیے, یعنی یہ الفاظ میں نہیں آتی, ان کے لیے تو کوئی لفظ بنا ہی نہیں. اور عام کیفیات میں بھی آپ ایک آدمی کو بھوک پہ لیکچر دیتے رہیں کہ بھوک لگے تو یہ محسوس ہوتا ہے, بھوک لگے تو یہ محسوس, اسے آپ مہینوں پڑھاتے رہیں لیکن اسے دو دن بھوکا رکھیں تو اسے صحیح سمجھ آ جائے گی کہ بھوک لگے کھانا نہ ملے تو کیا ہوتا ہے. ہم غصے پہ لیکچر دیتے رہے, غصے میں آدمی یہ محسوس کرتا ہے, غصے میں یہ محسوس کرتا ہے, تو ہم نہیں سمجھا. کسی کو غصہ دلا دو تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ غصے میں کیا مار. یہ جو کیفیات ہیں مادی, یہ بیان نہیں کی جا سکتی, تو روحانی کیفیات کیسے بیان ہوں گی؟ یہ تو تب سمجھ آئے گی جب کوئی حاصل کرے گا, سیکھے گا, پائے گا. یہ کتابوں سے یا لکھنے پڑھ سے ان کی سمجھ نہیں آتی. یہ کمالات شیخ کامل کے سینے سے حاصل ہوتے ہیں, شیخ کے باطن سے, اس کی روح سے حاصل ہوتے ہیں. جس نے ولایت اور معرفت کا عملی نمونہ دیکھا ہی نہیں, وہ عارف کیسے بنے گا؟ ہاں, ضرورت اس بات کی ہے کہ شیخ کامل ہو, دل کا انتا نہ ہو, کبھی القلب ہو, جس کے قلب کے انوار اتنے کبھی ہوں کہ صالب کی روح اور اس کے باطن کو اپنی طرف کھینچ سکے. یعنی شیخ میں دو صفات کا ہونا ضروری ہے. ایک تو خود اس کا دل روشن ہو, ویسی گدی نشینی کے طور پر یا وراثت کے طور پر یا جھوٹ موٹ چوہے چوہے پہن کے شیخ نہ بنا ہو, بلکہ واقعی اس کا دل روشن ہو. اور دوسرے پھر بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو اس فن سے واقف تو ہوتے ہیں لیکن اتنی قوت نہیں ہوتی کہ اسے دوسرے میں منتقل کر سکیں. یہ ایک الگ قوت. جیسے ایک آدمی لکھنا پڑھنا تو جانتا ہے لیکن سارا لکھنا پڑھنا جاننے والے دوسرے کو پڑھا نہیں سکتے. استاد ہونے کی ایک خاص کوالٹی ہوتی ہے. اسی طرح ایک آدمی بہت سی باتیں جانتا ہے, عالم ہے, مکمل پڑھا ہے, لیکن اس سے کہو وہ تقریر نہیں کر سکتا. پڑھاؤ, بچوں کو پڑھانے کو دو تو ساری کتابیں پڑھا لیتا ہے, اس سے تقریر نہیں ہوتی. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اسے آتا ہے, بیان کرنے کی آلیت نہیں ہے. تو شیخ کے لیے دو باتیں ضروری ہیں کہ اول وہ خود حامل کیفیات ہو, اور دوسری بات یہ کہ اتنی قوت ہو کہ وہ کیفیات آگے تقسیم بھی کر سکے. پانچویں, چھٹے اور ساتویں سوال کا جواب, ان تینوں میں تقریباً بات ایک جیسی ہوگی. روح پر موت طاری نہیں ہوتی, فنا فی رسول فنا بقا, تو یہ ایک ہی طرح کے سوال ہیں. پانچواں بھی یہی ہے کہ اس کے لیے زندہ اشخاص کافی ہیں, روح سے فیض کی کیا ضرورت ہے. تو تقریباً یہ پانچواں, چھٹا اور ساتواں سوال ایک ہی نوعیت کے ہیں, تو تینوں کا جواب اکٹھا دے دیا گیا. فرمایا, اولیاء اللہ کے ارواح سے ان کی قبور سے فیض حاصل کرنا اہل سنت والجماعت کا اجماعی مسئلہ ہے. یعنی یہ پوری اہل سنت والجماعت اس پر متفق ہیں. اس کے متعلق سوال کرنا مذہب اہل سنت سے ناواقفیت کی دلیل ہے. کسی عالم کی طرف سے یہ سوال کیے جانے سے پتہ چل جائے کہ اسے مذہب اہل سنت والجماعت کی خبر نہیں. رہا بودھ الدارین کا اشکال, یعنی بودھ الدارین, دار کہتے ہیں گھر کو, دارین دو جہان, یعنی آدمی اس دنیا میں ہے اور روح برزخ میں ہے, تو دو جہانوں کا فاصلہ ہے, وہ دوسرے جہان میں ہے, یہ دوسرے عالم میں ہے. تو فرمایا یہ بودھ جسم کے لیے ہے, روح کے لیے نہیں. تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ یہ دوری جسم کے لیے ہے کہ ایک کا جسم اس دنیا میں ہے, دوسرے کا گل سڑ گیا, روح کے لیے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. روح کے لیے بودھ معراج کی متواتر حدیث کے آپ کے پیش نظر نہیں, یعنی آپ نے معراج شریف کی حدیث نہیں دیکھی کہ ان ارواح کو حضور نے دیکھا, انبیاء کی ارواح سے کلام فرمایا, جن روحوں کو عذاب ہو رہا تھا ان کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا. تو یہ روح کے لیے نہیں ہے, یہ جسم کے لیے ہے. انبیاء کی امامت بھی کرائی, ان سے کلام ہوئی, حالانکہ برزخ میں تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے. گو اس میں محدثین کا اختلاف ہے کہ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی ارواح حاضر ہوئی یا روح مال جسم. میں ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں کہ انبیاء روح مال جسم کے تشریف لائے تھے, کیونکہ صرف روح کو حضور کی اقتداء میں نماز پڑھانے کا تو کوئی مقصد نہیں, ارواح کو نماز پڑھانے کا, اور جسم بغیر روح کے نماز کیسے پڑھے گا؟ تو قرآن میں اتباع نبوی کا حکم تھا تمام انبیاء کے لیے, ازل کو اللہ نے سب سے عہد بھی لیا تھا, تو اس عہد کی تکمیل کرائی گئی انبیاء سے کہ حضور کے اقتداء میں انہوں نے دو رکعت ادا کی. تو اب یہ کہنا کہ وہاں صرف ارواح تھیں تو بھی مقصد پورا نہیں ہوتا، اور یہ کہا جائے کہ ارواح نہ تھیں صرف اجساد مبارک تھے تو جسم بغیر روح کے کیسے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء زندہ تشریف لائے اپنی روح جسم کے ساتھ اور حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی. کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں صرف روح تشریف لائی تھی. دیکھیے حضرت موسیٰ سے کتنا فیض ہوا کہ 50 کی جگہ 5 نمازیں فرض ہیں. فرماتے ہیں روح سے فیض کا یہ واقعہ کہ حضور کو موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیتے رہے اور حضور عرض کرتے رہے تو نمازیں شروع میں 50 فرض ہوئی تھیں تو 5 رہ گئیں. تو کتنا فیض ہوا کہ نمازیں 5 ادا کرو اور ثواب 50 کا لو. کیا اس کے بعد بھی روح سے فیض لینے میں شبہ رہ سکتا ہے؟ کیا یہ روح سے فیض نہیں ہے؟ رہی یہ بات کہ سالک کو روح کو دیکھتا کیسے ہے، کلام کیوں کر ہوتی ہے، فیض کس طرح ہوتا ہے، سوال و جواب کیسے ہوتے ہیں، روح کی یاد کس طرح وغیرہ، تو یہ چیزیں بتائی نہیں جا سکتی. البتہ سیکھی اور سکھائی جا سکتی ہیں. میں تصوف کو جزو دین اور روح دین سمجھتا ہوں. تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ جسے سلوک سیکھنا ہو کہ بندہ کے پاس ان شرائط کے ساتھ رہے جو میں پیش کروں گا، انشاءاللہ تعالی دکھا دوں گا کہ روح سے فیض کیسے اخذ کیا جاتا ہے. وہ شخص روح سے کلام کرے گا، قبر کے عذاب و انعام دیکھ لے گا، انبیاء کی روح سے ملاقات کرے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر روحانی بیعت کرا دوں گا بشرطے کہ وہ شخص متبع سنت و خلوص لے کر آئے. پھر سما موتا کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. گو دلائل سمیہ بھی سما کے مؤید ہیں، یعنی جو دلائل زبانی دیے جاتے ہیں، کانوں سے سنے جاتے ہیں دلائل سمیہ، وہ بھی سماع موتا کے حق میں. ان کا انکار صرف جاہل اور ضدی ہی کر سکتا ہے. دور صحابہ میں کشف و علام بغیر ریاضت مجاہدہ کے حاصل ہو جاتا تھا، صحبت رسول کی موجودگی میں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. حیات روح کی حقیقت یہ ہے کہ روح کی حیات نور سے ہے. جس طرح روح محرک بدن انسانی ہے، اسی طرح نور محرک روح ہے. روح کی جو ہے پیدائش ہو چونکہ نور عالم امر سے ہے، اور روح کی حیات کا سبب اللہ کا نور ہے. روح کی حیات کا سبب نور ہے جس سے روح محرک بدن انسان. تو روح جیسے بدن میں ہو تو بدن زندہ حیات حرکت کرتا ہے، اسی طرح وہ نور روح میں ہو تو روح زندہ رہتی ہے. جس طرح روح بدن کی حیات ہے، اسی طرح اللہ کا نور جو ہے وہ روح کی حیات ہے. تو کفر کرنے سے، برائی کرنے سے، غفلت سے اگر وہ نور نفی ہو جائے، ظلمت آ جائے، تو اس روح کو مردہ شمار کیا جاتا ہے. تو فرمایا جس طرح روح کے بدن سے جدا ہونے سے تصرف اور تدبیر کا تعلق بدن سے ختم ہے، اس جدائی کو موت سے تعبیر کرتے ہیں. تو موت کیا ہے کہ روح کا تعلق جو تصرف و تدبیر کا تھا، جس سے بدن حرکت کرتا تھا، بات کرتا تھا، دیکھتا تھا، کام کاج کرتا تھا، وہ تعلق روح کا ختم ہو گیا، بدن بے حس ہو گیا، اسے موت کہتے ہیں. روح فانی نہیں، روح کی فنا، روح کے لیے فنا نہیں اور بقا زمانی ہے، یعنی روح ہمیشہ قائم رہنے کے لیے ہے، اس کے لیے اللہ نے فنا نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آیت حضرت نے خط میں پیش کی تھی کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا. تو فرمایا اس آیت کی حقیقت سمجھ لیں، قانون ہے کہ ذائق مذوق کے بعد زندہ رہتا ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ چیز چکھی، فلاں نے یہ روٹی چکھی، تو جو روٹی اس نے منہ میں ڈالی وہ تو فنا ہو گئی، لیکن چکھنے والا باقی ہے تب اس نے چکھی. تو روٹی منہ میں ڈالی دونوں مر گئے، تو پھر چکھی کس نے، چکھائی کس نے؟ تو کل نفس ذائقہ الموت سے یہ مراد ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. اس کا مطلب ہے کہ موت وارد ہو جائے گی لیکن نفس باقی رہے گا تو چکھے گا. تو فرمایا جیسے انسان ذائق ہے، روٹی مذوق، انسان چکھنے والا ہے، اور روٹی وہ چیز ہے جسے چکھا گیا، روٹی کھائی گئی، انسان زندہ، اسی طرح روح ذائق ہے، موت مذوق، روح ذائقہ چکھنے والا ہے اور موت وہ چیز ہے جس کا ذائقہ چکھا گیا، اس لیے موت کے بعد روح زندہ رہتی ہے. سماع موتا کے مسئلے میں امام صاحب کے متعلق جو غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ درست نہیں. جو کہتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ عدم سماع تو موت تک قائل نہیں تھے، یہ غلط ہے۔ اور فیشزی صفحہ 386 پر ہے کہ لوگوں کی زبانوں پر یہ بات مشہور چکی کہ امام ابو حنیفہ سمائے موتا کے قائل نہیں۔ ملا علی قاری نے ایک مستقل رسالہ لکھا جس میں لکھا ہے کہ امام صاحب کے متعلق جو یہ مشہور ہے اس کی کوئی سند نہیں، یہ بالکل بے اصل ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا اجماع عقیدہ ہے کہ میت کو عالم برزخ میں دنیا کے حالات کا علم ہوتا ہے۔ دیکھیے، اور فیشزی کی عبارت ہے، شرع مقاصد میں ہے کہ میت کو علم ہونا اجماعی عقیدہ ہے، اور ظاہر ہے کہ علم بغیر حیات کے محال ہے، یعنی میت کو یا اس کی روح کو دنیاوی حالات کا علم ہوتا ہے، اور علم بغیر حیات کے تو ممکن نہیں۔ روح اگر مر گئی ہے تو پھر علم کیسے حاصل کرتی ہے؟ اس کا مطلب ہے روح کی حیات ہے۔ اور محققین کا مذہب یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ سمائے موتا کے منکر نہیں تھے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی لمعات جلد 2 صفحہ 401 پر فرماتے ہیں، وبالجملہ کتاب و سنت مملوء و مشحونند کی دلالت میں کنند بر وجود علم موتا رب دنیا و اہل آن پس منکر نشود ازاں را، مگر جاہل باخبار منکر دین مشائے گفتند کے ہر کی اعتقاد ندارت، ایمان بحقیقت نبوت ندارت۔ ترجمہ ہے کہ کتاب و سنت سے یہ چیز بڑی واضح دلالت کرتی ہے کہ مرنے والے کی روح کو دنیا کے حالات کا علم ہوتا رہتا ہے، اور اس کا انکار جو کرتا ہے وہ جاہل ہے، دینی اخبار کا منکر ہے۔ اور مشائخ نے فرمایا ہے کہ جو اس کا انکار کرتا ہے یا ایسا اعتقاد رکھتا ہے وہ حقیقت نبوت پر ایمان نہیں رکھتا۔ معلوم ہوا کہ روح زندہ ہے، جو کمالات اسے دنیا میں حاصل ہوتے ہیں جسمانی موت کے بعد روح سے چھین نہیں لیے جاتے، جو علم اس نے دنیا میں حاصل کیا تھا برزخ میں اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حاصل کرنے والا برزخ سے روح کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی قوت رکھتا ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کی تعداد میں کمی کرنے کی درخواست کرنے والے اور کم کرانے والے کا کی قوت تھی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اس کی کم کرائے، حضور کم کراتے رہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رابطہ کرنے، بات کرنے، جواب دینے، بات سوچ عمل کرنے کی قوت حضور میں تھی۔ تو جس نے فیض حاصل کرنا ہے روح سے، اس میں روح کے ساتھ رابطہ کرنے، کلام کرنے، فیض حاصل کرنے کی قوت ہو تب ہوگا۔ آٹھویں سوال کا جواب، آٹھواں سوال کیا ہے بھائی، دیکھ لیں، پڑھتے پڑھتے سوال بھول جاتے ہیں۔ فنا فی رسول، فنا فی اللہ، بقا باللہ کی مراقبات کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ یہ ہے فنا فی رسول، فنا فی اللہ، بقا باللہ سلوک کے وہ منازل ہیں کہ ہزاروں اللہ کے بندے ان کے رسول کے لیے کوشاں رہے، مجاہدے ریاضتیں کرتے رہے، یہی آرزو لے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان منازل کے رسول کے لیے سچی تڑپ انسان کی سعادت کی بہت بڑی دلیل ہے، مگر یہ منازل صرف زبانی اور عاد و وظائف سے حاصل نہیں ہوتے، یہ قلب اور روح کا معاملہ ہے۔ ذکر لسانی سے تصفیہ قلب اور تزکیہ باطن نہیں ہوتا، بل ان منازل کے اصول کے لیے دوسری شرائط ہیں۔ سب سے پہلے اصلاح قلب کی ضرورت ہے، اور اس کی صورت ذکر قلبی کی کثرت ہے۔ اتباع شریعت اور اتباع سنت کا اہتمام کیا جائے۔ اصلاح قلب ایسا کمال ہے جو شیخ کامل کی رہنمائی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ کیمیا پیدا کن از مشتے گلے، یعنی مٹی میں سے ایسی چیز پیدا کر جو سونا بنا دینے والی ہو۔ بوسا زن بر آستانے کاملے، کسی کامل کے دروازے پر بوسا دے، کسی کامل کی شاگردی اختیار کر تو مٹی سے سونا بننے کی قوت حاصل کر لے گا۔ ہست محبوب نہاں اندر دلت، محبوب تو تیرے دل میں بیٹھا ہے، چشم اگر داری بیا بنو مائے مت، اگر تیری آنکھ کھل جائے دل کی تو آ میں تجھے دکھا دوں کہ تیرا محبوب تیرے دل میں موجود ہے۔ شیخ کی کامل کی رہنمائی میسر آ جائے تو اتسما سنت کا اہتمام لازمی طور پر کیا جائے. اگر شیخ کامل مل جائے تو ضروری ہے کہ آدمی اپنی طرف, اس کا مجاہدہ یہ ہے کہ پورا پورا سنت کے تابع ہو کر تب اسے شیخ سے فیض مل سکے گا. آگے حضرت سعدی کا شیخ حضرت سعدی کا شعر ہے, محال است سعدی کے راہ صفا تمہاں رفت جز در پہ مصطفیٰ. اے سعدی, یہ محالات میں سے ہے کہ راہ صفا کو حضور کی غلامی کے بغیر طے کیا جا سکے, یہ ممکن نہیں. شیخ کامل اس راہ پر اس ترتیب سے چلاتا ہے کہ سب سے پہلے لطائف کراتا ہے, جب وہ منور ہو جائیں تو مراقب احدیت کراتا ہے, جب یہ رابطہ مضبوط ہو جائے تو شیخ اپنی روحانی قوت سے مراقب معیت, پھر اقربیت کراتا ہے, پھر دوائر ثلاثہ, پھر مراقب اسم ظاہر والباطن. یہ مراقبات عالم ملکوت سے گزار کر شیخ کامل کراتا ہے, پھر مراقب سیر کعبہ, پھر سیر صلاۃ, پھر سیر قرآن, اس کے بعد فنا فی الرسول کراتا ہے. اور دربار نبوی میں حاضری ہوتی ہے. فنا فی الرسول کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سیرت میں فنا ہو جائے. پھر شیخ کامل توجہ روحانی سے فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا مراقبہ کراتا ہے. یہ ذکر لسانی سے نہیں ہو سکتا, بلکہ شیخ کامل کی توجہ سے, ذکر قلبی سے یہ مقامات حاصل ہوتے ہیں. مراقبہ فنا بقا میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. سالک کا وجود زمین پر ہوتا ہے, روحانی طور پر یوں محسوس کرتے ہیں کہ عرش برین پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہے اور سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے. عرش مولا تعالیٰ کے ذاتی عرش اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوارات و تجلیات کا محبت ہے. وہ انوارات و تجلیات صرف سنہری معلوم ہوتے ہیں. کائنات کی کیفیت معلوم یوں ہوتی ہے جیسے ہر چیز شجر حجر حیوان ملائکہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم پکار رہے ہیں. ایک گونج اٹھتی ہے اور سالک پر سب چیزوں سے غفلت طاری ہو جاتی ہے. کائنات کی ہر چیز کا تحمید تسبیح و تحمید کہنا کوئی تعجب کی بات نہیں. علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں, اس کا ترجمہ نہیں ہے اس لیے پڑھ دیتا ہوں. قد فطر اللہ الجمادات علی تسبیح و تحمیدی و تنزیہ لطفا و تسبیحاً تسبیح حقیقی. یعنی اللہ تعالیٰ نے نباتات جمادات ہر چیز کے مزاج میں یہ بات پیدا فرما دی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح فرماتے. علامہ ابن تیمیہ نے اس آیت کی شرح کی ہے جس میں فرمایا من شئن اللہ یسبح بحمدہ, کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. تو علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں, درختوں, نباتات, حیوانات, جمادات ہر چیز کو مزاج میں رکھ دیا ہے کہ وہ خامخواہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اس طرح انسانوں کے متعلق بھی تسبیح کے یہی الفا. مخلوق دو قسم ہے, ذوی العقول اور غیر ذوی العقول. ایک وہ جنہیں اللہ نے عقل و خرد سے نوازا, ایک وہ مخلوق جس میں عقل و خرد نہیں, محض جو خواہشات طبعی ہیں وہ ان کی پیروی کرتی ہیں. اور عقل والی مخلوق وہ ہے جس کی خواہشات جب آتی ہیں تو اس کا اچھا برا جانچتا ہے اور اچھے طریقے سے عمل کرتا ہے. اور مثلا بیل یا گائے جا رہی ہے راستے میں, گلی میں, سڑک میں, گھر میں, جہاں گوبر آئے گی وہ کر دے گی. یعنی اسے ایک خواہش اس کے اندر پیدا ہوئی, اس نے کر دی. لیکن انسان ایسا نہیں کرے گا, اسے ضرورت محسوس ہوگی تو کہیں پردہ تلاش کرے گا. یہ عقل مند مخلوق اور غیر عقل والی مخلوق, ذو العقول اور غیر ذو العقول میں فرق. تو اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ اولئک کل انعام, جو شریعت پر عمل نہیں کرتے وہ جانوروں کی طرح ہیں. یعنی انہوں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا. اگر عقل بھی استعمال کرتے تو اسی بات پر پہنچتے جو شریعت نے بتائی ہے. انسان معرفت الہی اور عبادت الہی کے پیدا ہوا اور غیر ذو العقول اللہ کی تسبیح کے طالب کے. انسان جو ہے صاحب خرد ہے تو اسے اپنے طریقوں اور سلیقوں اور رویوں اور کردار سے اللہ کی معرفت کو پانا ہے. اور نباتات و جمادات جوانات جن میں عقل ہی نہیں, ان کو فطری طور پر تسبیح پہ اللہ نے لگا دیا ہے. جب کسی سے تسبیح چھوٹتی ہے وہ فنا ہو جاتا ہے. ہمارے سلسلے نقشبندی اویسیہ میں ایک مراقبہ جمادات و اشجار بھی ہے. میں یہ مراقبہ نہیں کرایا کرتا کیونکہ خام آدمی کے لیے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. اس مراقبہ میں پتھروں، درختوں، پانی، ہوا کی بولی سکھائی جاتی ہے اور صوفی کامل ان غیر ضروری چیزوں سے کلام کر سکتا ہے، ان کا کلام سمجھ سکتا ہے. تو یہ کچھ مراقبات ایسے ہیں جو عام سکھائے نہیں جاتے، لیکن یہ مراقبہ بھی ہے ہمارے مراقبات میں، جمادات و اشجار. اگر یہ کسی طالب کو کرایا جائے تو پھر اس میں استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پتھر، گھاس، جڑی بوٹی، درخت، جانور، ان کی بات سن بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے. اور تین چار پانچ ساتھی ہوتے تھے تو اس وقت حضرت یہ سارے مراقبت کرایا کرتے تھے. ایک فنا بقا سے آگے فنا الفنا ہے، ایک فنا کے رسول میں فنا در فنا ہے. اسی طرح موتو قبل انت موتو کا مراقبہ ہے. یہ سارے پھر حضرت نے ہی فرمایا کہ عام آج ساتھیوں سب ساتھیوں کو یہ نہ کرائے جائیں کہ ان میں دھوکہ لگتا ہے، غلطی لگتی ہے. تو جن لوگوں کو حاصل تھے بڑے مزے کی باتیں ہوتی تھیں. ہم حاجی محمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اچھے ساتھی حضرت، ان کی بڑی عزت فرماتے تھے دلیا کے، ان کے ہاں تھے تو وہ آئے شام کو بیٹھے تھے بیٹھک میں، حضرت تشریف فرما تھے، ہم بھی خدمت میں بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا جی بھینس نے دودھ نہیں دیا. تو قاضی صاحب بیٹھے تھے، حضرت نے فرمایا قاضی جی جاؤ بھینس کو دم کر دو. قاضی جی گئے اور آ گئے جلدی جلدی آ کر بیٹھ گئے. تو حضرت نے فرمایا کیا ہوا، کیوں جلدی آ رہے؟ کہتے میں نے دم شم نہیں کیا حضرت، میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی ہے. میں نے کہا تو اس شخص کا کھاتی ہے، اب اتنا بھوسا بھی کھا گئی، اتنا ونڈا بھی کھا گئی، اتنے پٹھے بھی کھا گئی اور اسے دودھ نہیں دے رہی تو اللہ کو کیا جواب دے؟ تو انہیں میں نے کہا کہ اب دودھ نکالو، اب کچھ نہیں کہے گی. تو بھاگ اس لیے رہا ہوں کہ کہیں وہ مجھے نہ کہہ دے کہ تو اللہ کا کتنا کھاتا ہے اور شکر کتنا ادا کرتا ہے. تو اس لیے بھاگ آیا. ملائکہ جنات شیاطین اور روح سے کلام ہونا تو سلوک کی ابتدائی باتیں ہیں. اس سلسلے میں طبع انسانی کی اختلاف کی وجہ سے نتائج مختلف ہوتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ انہیں یہ چیزیں دیر میں حاصل ہوتی ہیں، بعض کو فوراً حاصل ہو جاتی ہیں. ہم حضرت جی کے ساتھ ہوتے تھے تو ایک صاحبزادہ صاحب تھے بھیرا میں، کوئی گدی ہے وہاں، تین چار گدیاں ہیں بڑی بڑی وہاں کی گدی مشین سے. یہ 60 کے ابتدائی سالوں کی بات ہے. اس زمانے میں کاریں وغیرہ عام نہیں ہوئی تھی، کسی کسی کے پاس کار ہوتی تھی. تو ان کے پاس اس زمانے میں ایک چھوٹی سی کار ہوتی تھی، مجھے صحیح یاد نہیں، غالباً مورس تھی. اس زمانے میں شاید مورس ہی مشہور تھی، چھوٹی سی گاڑی تھی، بعد میں پھر بند ہو گئی یا کوئی اور ہو گئی تھی، اتنی جتنی وہ مورس گاڑی ہوتی تھی، چھوٹی سی گاڑی تھی. تو میرے پاس بھی وہ آتے رہے. تو وہ ذکر میں، ہلکے ذکر میں داخل ہونے کی آئے صاحبزادہ صاحب تھے، بھرے موٹے اچھے شریف آدمی تھے. تو حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ تھے ہم، تو حضرت نے انہیں تین چار دن ساتھ رکھا، ان کے لطائف بھی منور ہو گئے، انہیں مراقبات ثلاثہ بھی ہو گئے. تو اب ہم ذرا عجیب سے کندزین سے لوگ تھے. میں نے کہا یار ہمیں سال ہونے کو آیا ہے، ہمیں عادیت بھی نہیں ہوئی اور یہ پرسوں آیا ہے، اسے مراقبات ثلاثہ بھی ہو گئے. تو دل میں حیرت تھی، ہم لوگ بولا نہیں کرتے تھے. انسان ہے وہ سوچتا تو ہے. تو سوچا یہ جا رہا تھا کہ کوئی کمی ہم ہی میں ہے، ورنہ حضرت کی توجہ کا اثر تو یہ کہ دیکھ لو یہ پرسوں آیا. تو اس نے اجازت چاہی کہ حضرت میں جانا چاہتا ہوں. تو حضرت نے، ہم سب بیٹھے تھے، چار پانچ ساتھی ہوتے تھے، حضرت فرمایا بیٹھ جاؤ. میں نے بڑی محنت کی ہے تمہارے ساتھ اور پوری توجہ اور کوشش سے چاہا ہے کہ تمہیں یہ مراقبات ہو جائیں، اس لیے کہ تم واپس جا کر یہ نہ کہو کہ وہاں تو تھا کچھ نہیں. اب تمہیں تسلی ہو گئی نا، اب اس کے بعد میرے پاس تب آنا جب حلال روزی کھانا شروع کرو. یہ قبر کی آمدن حرام ہے اور حرام کھانے والوں کو یہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی. جس دن حلال روزی کا بندوبست ہو جائے اور یہ قبر کی نظر نیاز کھانا چھوڑ دو تو پھر میرے ساتھ میرے پاس آ جانا. نہیں چھوڑو گے تو یہ جو کچھ دیا ہے یہ چھوٹ جائے گا. تو پھر وہ روزی تو انہوں نے نہیں چھوڑی, سلسلہ ہی چھوڑ گئے. تو اس طرح سے ہوتا ہے, کسی کو جلدی ہو جاتا ہے, کسی کو کچھ وقت لگتا ہے. تو فرمایا انسانی اختلاف کی وجہ سے, انسانی تباہی کے اختلاف کی وجہ سے نتائج مختلف بھی ہوتے ہیں. بعض سالک ایسے ہوتے ہیں کہ ان سلوک میں مناظر بالا حاصل ہوتی ہیں, حتیٰ کہ عالم عمر اور عالم حیرت کے مناظر بھی طے کر لیتے ہیں, مگر انہیں مشاہدات نہیں ہوتے. یہ بھی اللہ کی شان ہے اور اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت نہ ہوتی ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں بالکل ابتدا میں مشاہدات کی نعمت عطا فرما دیتا ہے. ایسے لوگوں کو رویت اشکال کا مراقبہ بھی کرایا جاتا ہے. اس مراقبہ میں روح کی اصل شکل جو بعد موت ہوگی سامنے آ جاتی ہے. اور مادہ پرستی کے دور میں بہت کم آدمی ایسے ملتے ہیں جن کی روح انسانی شکل پر ہو, نعوذ باللہ من ذالک. علماء اکثر ایسی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں, اس کی وجہ عدم علم ہے. ایسے انکشافات بالخصوص کشف قبور کے متعلق شبہ کی گنجائش تو حال کی سائنس کی ایجادات نے بھی نہیں چھوڑی. مثال کے طور پر ٹیلی ویژن کو دیکھ لیجئے. ٹیلی ویژن اسٹیشن اور ریسیونگ سیٹ کے درمیان طویل مسافت کے باوجود آواز بھی سنائی دیتی ہے, تصویر بھی سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح جمادات میں شعور کے موجود ہونے کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے. قرآن میں ہے تو سب خلق السماوات سب والا سات آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتی ہے. ام من شین اللہ یسب بحمدہ ولیکن لا تفقون تسبیحہم. کوئی ایسی چیز کائنات میں نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو, مگر لوگوں میں سننے کی استعداد نہیں. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب. کیا نہیں دیکھتا تو کہ اللہ کے لیے جو کوئی آسمانوں میں وہ سجدہ ریز ہیں, جو زمین میں وہ سجدہ ریز ہیں, سورج چاند ستارے پہاڑ درخت جانور ہر چیز سجدہ کرتی ہے, اور اکثر انسان بھی سجدہ کرتے ہیں, اور اکثر انسان ایسے ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا, یعنی انہیں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. بعض مفسرین کا قول ہے کہ سجدہ سے ولایت الاحسان مراد ہے, مگر یہ قول درست نہیں معلوم ہوتا. عامت الناس کے ساتھ کثیر کی قید نے اس تاویل کو اڑا دیا, کیونکہ سانے پر تو تمام جہان دلالت کرتا ہے. یعنی انہوں نے کہا نا یہ تو قدرت کی طرف سے ان پر مسلط ہے. فرمایا نہیں, انسان کی جب بات آتی ہے تو یہ نہیں. جمادات نباتات میں تو فطرت اللہ نے رکھ دی, انسان میں یہ چیز فطری نہیں, چونکہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ اکثر انسان سجدہ کرتے ہیں, اور اکثر ایسے بھی ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کام فطری طور پر نہیں کیا جاتا, ارادی طور پر کرنا پڑتا ہے. کثیر من الناس سے ظاہر ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو دال السانے ہیں, اور یہ بات اصولاً غلط ہے. دلالسانے کیسے, اس لیے قول غلط ہے. اچھا, ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث شریف موجود ہے. حضرت سال فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلم تلبیہ کہتے تو اس کے دائیں بائیں کے تمام پتھر درخت ڈھیلے تک تلبیہ کہتے ہیں, حتیٰ کہ مشرق سے مغرب تک تلبیہ کہتے ہیں. یعنی حضور نے فرمایا کہ جب تلبیہ کہتے ہیں, جب ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ تلبیہ کہتا ہے تو جو پاس پتھر وغیرہ ہیں وہ بھی کہتے ہیں, پھر ان سے اگلے, پھر ان سے اگلے, حتیٰ کہ روئے زمین کا ہر درخت پتھر جو سنتا جاتا ہے اس کے ساتھ تلبیہ میں شریک ہوتا جاتا ہے. اس حدیث سے اہل کشف کے اس کشف کی تصدیق ہوتی ہے کہ جمادات میں شعور اور حس موجود ہے. کہ اہل کشف کہتے ہیں کہ پتھر درخت سے بات ہو سکتی ہے, فرمایا یہ حدیث اس پر دلیل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کوئی شخص مسجد حرام سے کنکریاں اٹھا کر باہر لے جانا چاہے تو وہ کنکریاں اس کو خدا کا واسطہ دیتی ہیں کہ انہیں باہر نہ لے لے باہر نہ لے جائے. حضور نے فرمایا کہ عبد حرم سے جو کنکریاں اٹھا کر حرم سے باہر لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں وہ کنکریاں پکار پکار کر اسے اللہ کا واسطہ دیتی ہیں کہ ہمیں یہاں سے باہر نہ لے جا. یہ حدیث بھی ایسے اہل کشف کی تصدیق کرتی ہے کہ کنکروں میں شعور اور ادراک ہوتا ہے. ایک حدیث بخاری اور ترمذی میں آئی ہے, احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اس حدیث میں محبت کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جمادات میں شعور اور حس موجود ہے. احد پہاڑ میں اتنی حس ہے کہ وہ حضور کو پہچانتا بھی ہے بلکہ حضور سے محبت کرتا ہے. جمادات اور اشجار کو تسبیح و تحلیل تعمید و تنزیہ کے لیے پیدا کیا گیا, وہ اپنے مقصد تخلیق پورا کر رہے ہیں. انسان کو معرفت الہی کے پیدا کیا گیا اور وہ خدا سے اللہ سے غافل ہو گیا. انسان اگر اپنا مقام پہچان لے, قرب الہی رضا الہی کے حصول میں لگ جائے تو اس کی دنیا بھی سمر جائے اور آخرت بھی بن جائے. اس کا واحد ذریعہ ذکر الہی کی کثرت ہے. اور یہ خیال رہے مشاہدات مکالمات مکاشفات کا حاصل ہونا یا جمادات ارواح سے کام کلام کر لینا کمال کی چیز نہیں. اصل کمال قرب الہی اور رسائے الہی کا مقصود ہے. اللہ کی طاعت اور عبادت پر اس لیے صوفی کامل کے لیے ضروری ہے کہ مشاہدات وغیرہ تمام چیزوں سے صرف نظر کرتا ہو, اپنی منزل مقصود یعنی قرب الہی کی طرف بڑھتا چلا جائے. اور یہ مقصد شیخ کامل کی رابری سے ہی حاصل ہو سکتا ہے. والحمدللہ رب العالمین. آگے سلسلہ تو شجرا دیا ہوا ہے, اس کے بعد ایک زمین آیا پتہ نہیں اس میں. ہم حضرت آفت صاحب کی کچھ باتیں ہیں اس میں, اور پھر کچھ لوگوں کی جو رائے دلال سلوک کے متعلق ہیں. بہرحال حضرت کے ارشادات تمام ہوئے الحمدللہ, اور کتاب کی تسلیس ہو گئی. یہ اللہ کریم کی اپنی مشیت ہوتی ہے کہ کب وہ کون سا کام لینا چاہتا ہے. کتاب تو تب ہوئی تھی 66 میں, اور اسے 44 سال ہو گئے توبہ ہوئے. تو اللہ کریم کو اب منظور تھا. اب سے پہلے تو کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ ذرا مشکل ہے, اسے آسان کر دیا جائے. اور یہ بھی من جانب اللہ ہے کہ یہ توفیق عطا ہوئی, اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس کی کچھ سمجھ بھی آئی اور لوگوں کو سمجھایا بھی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بنیاد کھودی, محنت کی, بیج بویا, پودے اگے, پھر وہ کھیتی بڑھی. اب الحمدللہ ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ان دلائل کو, اس کتاب کو عام کیا جائے. تو اب تک تو سلسلے کے اکثر ساتھی بھی اسے نہیں سمجھ پاتے تھے, بلکہ علماء ہی سمجھ سکتے تھے. اصطلاحات ایسی ہیں یا الفاظ ایسے تھے. تو یہ من جانب اللہ ہوتا ہے کوئی کام جب اللہ کریم لینا چاہے. ساتھیوں میں ہر آدمی اپنی جو محسوسات اور کیفیات ہیں ان کے مطابق سمجھتا تھا. تو اللہ کریم نے میرے دل میں خیال ڈالا, میں نے وہ رموز دل لکھ دی کہ لطائف سے لے کر فنا بقا تک ساتھیوں کو ایک جیسی سمجھ آئے اور ایک رائے پہ متفق ہو جائیں, ہر کوئی اس کی مختلف تعبیریں نہ کرتا رہے. پھر اللہ کریم نے توفیق دی, اس کی شرح لکھی, کنوز دل, اچھی بڑی کتاب بن گئی. اس سے اب یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ جتنے احباب حضرات و خواتین ہیں وہ ایک عام سی, اس میں سادہ سلیس اردو عام فہم الفاظ ہیں, وہ بڑی شرح و بسط کے ساتھ کم از کم فنا بقا تک ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں. یہ بھی توفیق الہی تھی. اللہ کریم نے چاہا تو یہ شروع تو کی خواتین نے انہوں نے یہ جو آپ کے کورسز ہوتے ہیں تو وہ روحانی تربیت کے کورسز خواتین میں چلائے جاتے ہیں، ان کے باقاعدہ انہیں دیے جاتا ہے، دینی کتابوں میں سے انہیں دیا جاتا ہے کہ اس کتاب سے فلاں صفحہ سے فلاں تک آپ کا پرچہ آئے گا، وہاں کی تیاری کرو. تو اس دفعہ انہیں دلال السلوک سے دیے گئے. اب یہ مشکل تھی، خود دینے والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، پڑھنے والوں کو بھی. تو پھر وہ میرے پاس آئیں کہ اب کیا کریں. میں نے کہا اب اسے چھوڑو نہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرو. تو یوں انہیں سبقن پڑھانا پڑا، تو اس سے اللہ کریم نے یہ خیال دیا کہ یہ سب کو کیوں نہ پڑھا دی جائے. یہ اللہ کریم کی مرضی تھی، الحمدللہ مکمل ہو گئی، انشاءاللہ بہت جلد تباہ ہو جائے گی. اب حاضر و غائب تمام ساتھیوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے خریدیں، جتنی توفیق ہو اتنی خریدیں، کوئی دو لے سکتا ہے، کوئی دس لے سکتا ہے، اسے عام کریں اور عامۃ المسلمین کو اس نعمت کی خبر کریں ان کی بھلائی کے لیے. تو جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ لگایا تھا اس کی توفیق سے الحمدللہ پورا ہوا. اب باری آپ لوگوں کی ہے. یہ محض ایک رسم نہیں تھی کہ ہم نے کتاب پڑھ دی، آپ نے سن لی، کام پورا ہو گیا. ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں عام کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے. ایک بات یاد رکھیں، ہر عہد کی ضرورت ہوتی ہے. اب انسانی معاشرہ ایسی جگہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں سوائے اس کے عمل تو عمل عقیدے کی اصلاح بھی نظر نہیں آتی. لہذا اس فن کو، اس شعبے کو، احسان کو، سلوک کو، ذکر اذکار کو عام کرنا اس وقت کی انتہائی ضرورت ہے. اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن سے اللہ اس کو پھیلانے کی سعادت لے اور کام لے اور خدمت لے. یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے دونوں جہانوں میں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. انت ولينا في سفرنا وحذرنا في مالنا واهلنا، انت ولينا في الدنيا والاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم ايد الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم ربنا نبر قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا فانك على كل شيء قدير. اللهم ربنا سل لنا امورنا كلها في ديننا ودنيانا. رب يسر، رب يسر، رب يسر، ولا تؤسر وتمم بالخير. اللهم ربنا انزل علينا من السماء ماء مباركا نافعا غير ضار، نافعا غير ضار، نافعا غير ضار. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا ارحم الراحمين.